يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے, آ چکی ہے, اب اس کی طرف خود نہ آؤ تو تمہاری اپنی ذمہ داری. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے, یعنی قرآن دلوں کو لاحق ہونے والی بیماریوں کا علاج ہے واضح طور پر. اچھا دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ جیسے منافقت, شرک, حسد, بغض, کینہ, عداوت, نفرت, ڈپریشن اور اسی قسم کی اور بے چینیاں, بے سکونی, بے اطمینانی. جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے, پتہ نہیں پھر بھی چین کیوں نہیں آتا, زندگی میں سکون کیوں نہیں, اس لیے نہیں کہ دل بیمار ہے. اور دل کی بیماری کا علاج قرآن میں ہے, اس کو پڑھو, اس کے ساتھ وقت گزارو, اس کو سمجھو, اس سے غور و تدبر کرو, دل مطمئن ہو جائیں گے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کے ذکر سے, اللہ کی بات سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اس سے ہم کو پیدا کیا نا, وہ جانتا ہے ہماری ضرورت کیا ہے. اگر ہم اس کے مشورے پر عمل نہیں کرتے تو اپنا ہی نقصان کریں گے. لیکن عموماً ہم پریشان بھی رہے چلے جاتے ہیں اور علاج بھی نہیں کراتے. شفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین, ہدایت بھی یہی سے ملتی ہے, رحمت کا ذریعہ بھی یہی ہے, لیکن یہ سب مشورے ان کے لیے ہیں جو مؤمنین ہیں, ایمان لانے والے ہیں, اس بات کو مان جانے والے ہیں. قل بفضل اللہ, کہہ دیجئے اللہ کے فضل کے ساتھ, وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ, فبذلک فلیفرحوا, بس اس کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ خوشیاں منائیں. اس قرآن کی دولت پر, اس نعمت کے ملنے پر, اس خوشی پر انہیں خوش ہو جانا چاہیے. ہوا خیرن, یہ قرآن بہتر ہے, مما یجمعون, ان سب چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. اس سعادت کا ملنا, اس نیکی کا نصیب ہونا, اس کی خدمت کرنا, اس کا قرب پانا, اس کو ہاتھوں میں اٹھانا, اسے سینے میں جگہ دینا, اس کا دل کی روشنی بن جانا, اس کا زبان کا ذکر بن جانا, اور اس کو لے کر ایک عملی نمونہ بن کر دنیا میں جینا, اور اس کے پیغام کو دنیا بھر تک پھیلا دینا, یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے برابر اور دوسری کوئی چیز نہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, لوگوں کو چاہیے کہ اس قرآن کے ملنے پر خوش ہو جائیں, خوشیاں منائیں. ہوا خیرن, ہوا خیرن, یہ اچھا ہے, خیر ہے, بہتر ہے, بھلا ہے. مما یجمعون, ان سب چیزوں سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں. دنیا بھر کے کرسٹل جمع کر لیجئے, وہ خوشی نہیں مل سکتی جو اس قرآن جیسی دولت کے آنے سے حقیقی معنوں میں دلوں کو نصیب ہوتی ہے. دنیا بھر کی جیولری, خوبصورت کپڑوں سے الماریاں بھر لیجئے, لیکن جو چین اس کو پڑھ کے آئے گا کہ پھر تو پھٹے ہوئے پیغام لگے ہوئے کپڑے بھی سکھ لینے لگتے ہیں. پھر تو انسان کو کبھی احساس کمتری ہوتا ہی نہیں, وہ اس بات سے کانشیس ہی نہیں ہوتا کہ اس سے کیا پہنا ہوا اور وہ کیا لگ رہا ہے, کیونکہ اس کا دل خوش ہے, اس کے دل میں اطمینان ہے. ورنہ بھاری سے بھاری زیورات اور خوبصورت سے خوبصورت لباس انسان کے دل کی خوشی کا سامان پیدا نہیں کر سکتے. دنیا کی رونق, سب کچھ اداسی میں بدل جاتا ہے جب دل اداس ہوتا ہے, جب دل بیمار ہوتا ہے. تو دلوں کی بیماریوں کا علاج اس قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے میں ہے. لہذا جس کو یہ نعمت نصیب ہو جائے وہ دوسروں کا بھلا سوچے, دوسروں کی خیر خواہی کرے, ان کو ایسی مجلسوں میں آنے اور شریک کرنے کے لیے دعوت دے, ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑائے, ان تک یہ نعمت لے کر جائے تاکہ وہ اپنے اندھیروں ڈپریشن سے نکلیں. کیونکہ مومنوں پر فرض ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مومن صرف اپنے لیے نہیں جیتا, وہ دوسروں کے لیے بھی جیتا ہے. جس چیز سے اس کو خوشی ملتی ہے اس سے وہ دوسروں کا دل خوش کرتا ہے. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے, تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ تم کو پتا ہے یہ کتنا باغیانہ جرم ہے کہ رزق اللہ کا حرام حلال کے مختار تم بن بیٹھو، اجارہ دار تم ہو جاؤ، اور اس پر حد بندیاں خود سے خود کرو۔ قل اللہ اذن لکم، ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی؟ ام اللہ تفترون، یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اللہ تو ان کو خوشیاں دینا چاہتا ہے لیکن وہ کسی اور ہی چیز میں مشغول ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی تم سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، کس دل سے آئے ہو، کس نیت سے بیٹھے ہو، کس شوق سے قرآن سنتے ہو، کس سے سناتے ہو، کیا غرض ہے، کیا مقصد ہے، کیا ارادے ہیں، اس کو سب پتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ وہ ہر ایک کو اس کی نیت اور کوشش کے مطابق جزا دے گا۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت، خوشیاں ہی خوشیاں۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں اللہ کے دوستوں کے لیے خوشیوں، رحمتوں اور خوف اور غم سے آزادی اور رہائی کی خوشخبری ہے۔ یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کن کو اولیاء اللہ کہا گیا؟ حدیث پاک میں ہے، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ قالو، لوگوں نے پوچھا، من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہوتے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل القرآن، اہل اللہ و خاصته، اہل قرآن، قرآن والے، قرآن کو پکڑنے والے، پڑھنے والے، اس کی خدمت کرنے والے، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے، یہ شوق رکھنے والے، وہ ہیں اللہ والے، وہ ہیں اس کے خاص بندے۔ ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی بات بدلی نہ جائے گی، پورا یقین رکھو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دیتے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو وہ بھی میں تجھے دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ انسان اگر اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے خلاف لے جاتا ہے کامیاب نہیں ہو سکتا، حکم تو اسی کا ہوتا ہے، چاہت تو اسی کی چلتی ہے، لہٰذا ہماری کامیابی اسی میں ہے، ہماری خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنی چاہت کو، اپنی مرضی کو، اپنے ارادوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں، اس کے فیصلوں کو قبول کر لیں اور اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اور الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اسی کا شکر بجا لائیں، اسی کے لیے الحمدللہ کہہ دیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، جو باتیں یہ لوگ تجھ پہ بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، تمہیں غمگین نہ کریں۔ عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، عزت تو ساری اس کے پاس ہے، کسی کے باتیں بنانے سے عزت کو کچھ نقصان نہیں ہوتا، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لہذا جب کبھی انسان اللہ کی بات ماننے، اللہ کے دین کے راستے پر چلنے میں اپنی کوئی بے عزتی اور رسوائی محسوس کرے، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی خاطر بے عزت اور رسوا ہونے والوں کی عزت کی حد ہو جاتی ہے، کیونکہ ساری عزتیں تو اس کے پاس ہیں۔ جو اس کے دین کو بلند کرے گا، بھلا وہ پھر کیسے ذلیل ہو سکتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی نیت کو صرف اپنے رب کے لیے خالص کر لے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ رہو آسمان کے بسنے والے ہو یا زمین کے، سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ میرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں، محض کیا سارائیاں کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے بات سنتے ہیں، لقومی یسمعون، رات، اندھیرا، غم بظاہر انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے، شام ہوتی جاتی ہے دل ڈوبنے لگتا ہے، لیکن یہ رات کی اللہ کی نعمت ہے کہ سکون پاؤ، اس لیے کہ رات نہیں آئے گی تو دن میں کام نہ کر سکو گے، آرام نہیں ملے گا تو زیادہ بہتر کام نہ کر پاؤ گے، اس لیے کبھی انسان کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بن کر آ جائے تو انسان یہی سمجھے کہ رات آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سکون دینا چاہتا ہے تاکہ اس سکون کے بعد اس سے زیادہ اچھا کام کیا جا سکے، کیونکہ بسا اوقات انسان نیکی کا کام کرتا ہے اور اس سے رکاوٹ آ جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ شاید میرے حق میں اچھا نہیں ہوا، نہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہا نا کہ اس رات کی نشانی میں اور دن کی نشانی میں غور کرو، تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بظاہر ایک نیکی کے کام سے وقتی طور پر روک کر اس سے زیادہ بہتر کام اس سے لینا چاہتا ہے، لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملک ہے، تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا افتراء باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے، دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے، ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ، اس وقت کا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا اللہ پر بھروسہ ہے، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو، تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا، میرا کیا نقصان، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ہاں کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہیں کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی نہ مانے ان کا کیا انجام ہوا، ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا، اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے، بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے، انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں، اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو، جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، ہاں مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، یعنی آپ کی بات پر بڑے لوگ ایمان نہ لائے، ینگسٹر ایمان لائے، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والوں میں اکثریت ٹین ایجرز کی تھی، مثلا حضرت علی بن ابی طالب، جعفر طیار، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کی عمریں قبول اسلام کے وقت انڈر 20 تھی، 20 سال سے کم تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، بلال اور صہیب رضی اللہ تعالی عنہم کی عمریں 20 اور 30 سال کے درمیان تھی۔ ابو عبیدہ بن جراح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان، عمر فاروق 30 اور 35 سال کے درمیان تھے۔ سب سے زیادہ عمر میں حضرت ابو بکر تھے، ان کی عمر بھی ایمان لانے کے وقت 38 سال تھی۔ ابتدائی مسلمانوں میں صرف ایک صحابی کا نام ہمیں ملتا ہے جن کی عمر 8 سے زیادہ تھی، اور وہ تھے حضرت عبیدہ بن حارث مطلبی، اور پورے گروہ میں ایک ہی شخص آپ کے ہم عمر تھے، حضرت عمار بن یاسر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے راستے پر جتنی تیزی کے ساتھ نوجوان طبقہ آتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ عموماً بڑے لوگ نہیں آتے۔ اس میں بڑوں کی برائی بیان کرنا مقصود نہیں، بات یہ ہے کہ بڑے لوگ بہت سی مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس چیز بچوں کا کیا ہوگا، جائیداد کا کیا بنے گا، ہمارا بڑھاپا سر پر ہے، ہمارا کیا بنے گا، لہذا بہت سی مصلحتیں ان کو حق قبول کرنے میں مانع ہوتی ہیں، اور اس طرح وہ دور سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فرعون کے ڈر سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں صرف نوجوان ایمان لائے، فرعون کے ڈر سے، اور خود اپنی قوم کے سربراہ وردہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، طاقتور تھا، ڈرنے کی چیز تھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد سے نہیں رکتے، یعنی زیادتی میں، تکلیف دینے میں، یعنی اس کی خوف اور دہشت ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ فرعون چونکہ بہت ظالم حکمران تھا، اس نے عبادت گاہوں کو سیل کر دیا، ان کو بند کر دیا، ان پہ جانے میں لوگوں کو پابندی لگا دی کہ کوئی اس کے سوا اللہ کا نام لے نہیں سکتا تھا، وہ خود کو خدا سمجھتا تھا، لہذا لوگوں سے اپنی پوجا کروانا چاہتا۔ تو ایسے میں مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم احتجاج کرو اور جلوس نکال کر جا کے تالے کھلواؤ، بلکہ کیا کہا گیا کہ تم اپنے گھروں کو مسجد بنا لو، گھر میں بیٹھ کے وہ کام کر لو جو مسجد میں کیا جاتا ہے، یعنی فتنا فساد مت اٹھاؤ، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو، یعنی یہ حالات پلٹیں گے، ہمیشہ یہ پرسیکیوشن نہیں ہوگی، لیکن ابھی صبر کا وقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے، یعنی ان کی بہت ٹھاٹ باٹ ہے، اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائے؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے، ان کے دلوں پہ ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے ایک ہی بات نہیں مانی تو فوراً موسیٰ علیہ السلام پر دعائیں کرنے لگے، کہ بالکل بات آخری حد کو پہنچ گئی کہ کوئی امید نہ تھی، اس وقت یہ بات کہی گئی۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ لیکن کہتے ہیں کہ 40 سال بعد اس دعا کی قبولیت کا وقت آیا، جب سے آن ورک ہوا، ثابت قدم رہو، ابھی تمہارا امتحان ہے، صبر سے کام لو۔ اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، اللہ کی مصلحتوں کو نہیں سمجھتے، بے صبری کرتے ہیں۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ یعنی جب ڈوبنے لگا، موت کے فرشتے نظر آئے تو کہنے لگا میں بھی مسلمان ہوں، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اب تو ہم صرف تیری لاشی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، غافل ہیں، ان کو خبر ہی نہیں۔ آج تک وہ مقام جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی، اس کو موجودہ زمانے میں جبل فرعون کہتے ہیں، اسی کے قریب ایک گرم چشمہ ہے جس کو مقامی آبادی نے حمام فرعون کے نام سے موسوم کر رکھا ہے، اس کی جائے وقوع ابو زنیمہ سے چند میل اوپر شمال کی جانب ہے، اور علاقے کے باشندے اسی جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش یہاں پڑی ہوئی ملی۔ قرآن کی یہ پیشن گوئی کہ ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے، اگرچہ وہ ڈوب کے سمندر میں گیا لیکن اس کی لاش ڈوبنے کے بعد تیر گئی اور تیر کے اس جگہ پر پہنچی، اور وہاں سے اس کو پھر ہنوت کر لیا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جو تحقیقات ہوئی ہیں اس سے اس کی باڈی کو ڈٹرمن کر لیا گیا ہے، اس کی لاش اب قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے۔ اس صدی کے شروع میں 1907 میں 1907 میں سر گرافٹن ایلیٹ نے جب اس کی ممی سے پٹیاں اتاری تو پتا چلا کہ اس کے نیچے نمک کی تہ ہے، اور یہ وہی نمک تھا جو سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے اس کے جسم کو جو پانی لگا اس کے ساتھ جسم پہ ٹھہر گیا، اور یہی دراصل وہ عبرت کی نشانی بنا کہ جس سے پہچان ہوئی کہ یہ ہے وہ فرعون جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے کہ ہم تیرے جسم کو آج بچا لیں گے۔ کیوں بچائیں گے؟ تاکہ تو بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ اس کی تصویر بھی موجود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 100 سال تک یہ آیت تو قرآن میں رہی مگر اس کی لاش کا کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ کس قرآن کی بات اور وہ کہاں ہے۔ پچھلی صدی کے شروع میں یعنی 1907 میں یہ انکشاف ہوا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں کہ اللہ کی باتیں کیسی کیسی سچ ہیں اور کیسی کیسی حقیقتیں ہیں جو کھلی موجود ہیں مگر لوگوں کو خبر ہی نہیں۔ اگر وہ معلوم ہو جائیں تو قرآن پر ایمان بڑھ جائے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا۔ یعنی انہوں نے اپنے دین میں جو تفرقے برپا کیے، نئے نئے مذہب نکالے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ جہالت تھی ان میں یا حقیقت کا علم نہیں تھا، بلکہ فی الحقیقت سب کچھ ان کے اپنے نفس کی شرارتوں کا نتیجہ تھا۔ یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، سلوا کہ یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی مثال کوئی نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائے؟ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، یعنی ایمان کا فیصلہ بھی اللہ کے ہاں ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کون اس کے قابل ہے، کون اس کی قدر کرے گا۔ اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پہ گندگی ڈال دیتا ہے، ان کو نعمت ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے عقل کا استعمال کرنا لازم ہے، اس کو انکریج کیا گیا ہے۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے آنکھیں کھول کے دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیسے مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ قل یا ایہا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے۔ یہی دین کا تقاضا ہے کہ جب دین کی بات، اللہ کی بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر ادھر ادھر کھسکنے کی نہ سوچی جائے، یکسوئی کے ساتھ، پورے شعور اور کنسنٹریشن کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس کو لے لیا جائے، اور ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا، یعنی جو بھی اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکاریں، ان سے دعائیں مانگیں، ان سے فریادیں کریں تو وہ سخت نقصان میں ہے۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال سکے۔ مصیبتیں دور کرنے والا، مشکلیں آسان کرنے والا بس اللہ، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ کسی کے اختیار میں نہیں کہ تمہاری نعمت چھینے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے یا ایہا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، واصبر، اور صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا